باب الوضوء. لا امرته باب الوضوء. وضوء کرنے کا بیان. یہ وضوء جو ہے یہاں یہ واو کے پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہمارے اور آپ کے یہاں سب کو وضوء کرنا ہے, وضوء کرنا ہے, لیکن وضوء نہیں بلکہ وضوء واو کے پیش کے ساتھ. کیونکہ واو کے پیش کے ساتھ جب پڑھیں گے وضو, اس کے معنی آتے ہیں وضو کرنا. اور وضو جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں بار بار وضو کرنا ہے, واو کے زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں وضو, تو وضو کے معنی آتے ہیں وضو کرنے کا پانی. فرق ہے, جس پانی سے جو ہم وضو کرنے کے لیے پانی لیتے ہیں اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وضو, واو کے زبر کے ساتھ. اور اگر اسی وضو کو واو کے زیر کے ساتھ ویدو پڑھ دیں تو اس کے معنی آتے ہیں وہ برتن جس میں وضو, وضو کا پانی لے کر کے آپ وضو کریں گے. تو اب یہاں دیکھیں, یہاں باب الوضو پڑھنا درست ہے, باب الوضو یا باب الوضو پڑھنا درست نہیں ہے. کیوں؟ کس پانی سے وضو کیا جائے گا, کس کون سا پانی پاک ہے کون سا ناپاک ہے, کس پانی سے وضو جائز ہے کس سے ناجائز ہے, اس کا تذکرہ تو پیچھے باب المیاہ میں گزر چکا ہے. اس لیے وضو کے پانی کا تو کوئی بیان اس باب میں نہیں, کیونکہ پانی کا بیان تو پیچھے گزر چکا ہے. اسی طرح سے وضو کرنا بھی کہنا بھی یہاں غلط ہے. کیوں؟ میں نے بتلایا کہ وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس برتن سے آپ وضو کریں گے. تو برتن کا بیان بھی پیچھے گزر چکا ہے باب الانیہ. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں باب الوضو, وضو کا طریقہ, وضو کا بیان, وضو کیسے کیا جائے, اللہ رسول علیہ السلام وضو کیسے کیا کرتے تھے, اسی چیز کا بیان ہے. اس لیے فارسی کا ایک شعر ہے وہ کہ وضورا در وضو کردہ وضو کو, ہمیشہ اس کو یاد رکھیں, بڑا آسان ہے. وضورا در وضو کردہ وضو کو, یعنی وضورا, فارسی میں را کہتے ہیں کو, وضورا وضو کو در وضو, وضو میں ڈالو کرتا وضو کو, پھر وضو کر لو. کیا مطلب؟ وضو کو وضو میں رکھو, یعنی وضو کرنے کا پانی وضو کے برتن میں لے لو, پھر اس کے بعد وضو کر لو. وضورا در وضو کرتا وضو کو. وضو یہ شرائط نماز میں سے, بغیر وضو کے نماز جائز نہیں, نماز درست نہیں ہوتی. اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا, ان اللہ لا یقبل الصلاۃ احدکم حتی اذا احدث حتى يتوضا, تم میں سے کوئی انسان اگر حدث کر دے, وضو ٹوٹ گیا, تو اس کی نماز اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وضو نہ کر دے, یعنی بغیر وضو کے نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اس لیے
اس سے ہی ایک روایت اور آتی ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم. نماز کی مفتاح, مفتاح کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کھول لینے کے بعد آپ اندر داخل ہو جائیں. گویا کی نماز کی مفتاح الطہور وضو ہے, پاکی ہے. بغیر پاکی کے انسان نماز کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو وضو جو ہے یہ نماز کے شرائط. وضو کی فرضیت قرآن پاک سے بھی ہے. سورۃ المائدہ کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, اذا قمتم الى الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہرے کو دھل لو. وأيديكم الى المرافق, اور اپنے ہاتھوں کو کوہنی ہو سکتا. وامسحوا برؤوسکم, اور اپنے سر کا مسح کرو. وارجلکم الى الکعبین, اور دھلو اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت. یہ آیت ہے جو وضو کے متعلق قرآن پاک میں نازل کی گئی ہے, اور اس آیت کو آیت وضو کہا جاتا ہے. یہ غالباً آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. اس آیت کے معنی اور مفہوم میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا قمتم من الصلاۃ, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو, نماز پڑھنے لگو, فاغسلوا وجوہکم, تو اپنے ہاتھ اور پیر کو دھل لو, یعنی وضو کر لو. بظاہر پتہ چلتا ہے کہ انسان جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو وضو کرنا ضروری ہے, چاہے پہلے سے وضو اس کا رہا ہو یا اس کا وضو نہ رہا ہو. بعض اہل علم کا خیال یہی ہے, جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی پیش کیا جاتا ہے, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ابھی کہتے تھے کہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوگا تو اس کو وضو کر لینا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو. یہ اللہ نے نہیں بیان فرمایا کہ ہاں تمہارا پہلے سے وضو ہے تو نہ کرو, کوئی بات نہیں. بس سیدھے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا وضو کر لو. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں, یا اکثر اہل علم کا خیال ہے, کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ وانتم محدثون, اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو, تمہیں تم محدث ہو, تمہیں حدث لاحق ہے, فاغسلوا وجوہکم, تو وضو کر لیا کرو. اور اگر پہلے سے وضو موجود ہے تو پھر نیا وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور بعض لوگوں نے آیت کا مفہوم بیان کیا کہ جب قرآن پاک کی آیت نازل کی گئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ, تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری تھا. ایک وضو سے آدمی ایک ہی نماز پڑھ سکتا تھا, نماز پڑھ لینے کے بعد اس کا وضو ختم ہو جاتا, ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنا تھا. لیکن باہر نے یہ حکم منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ جب تک انسان کا وضو نہ ٹوٹے تب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے, گرچہ ایک وضو تو کئی کئی نمازیں پڑھے, کوئی مذاقہ کوئی حرج نہیں. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسماء بنت زید بن الخطاب کہتی ہیں کہ ان عبداللہ بن حنزلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی, یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضو. جو لوگ کہتے ہیں کہ ابتدا میں وضو ہر نماز کے لیے فرض تھا, بعد میں
ابتدا میں ہر انسان کے لیے وضو فرض، ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض تھا، چاہے پہلے سے وضو اس کا موجود رہا ہو یا اس کا موجود نہ رہا، ہر حال میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آسان کر دیا اور اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ کہتا حکم دے دیا کہ جس انسان کا وضو نہ ہو اس کے لیے تو وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی کا وضو موجود ہے پہلے سے تو اس کے لیے وضو کرنا کوئی ضروری نہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضو لکل صلاۃ طاہرا کانا وغیرہ طاہر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا تھا ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا، طاہرا کانا وغیرہ طاہر، چاہے آپ کو وضو رہا ہو یا آپ کو وضو نہ رہا ہو. فلما شق ذلك علیہ، لیکن جب ہر نماز کے وقت وضو کرنا آپ پر بھاری بننے لگا، آپ پر پریشانی ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے امر بالسواک لکل صلاۃ، تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دے دیا اور وضو کرنا مانگ لیا. وضو کے بدلے مسواک کر لینا کافی اللہ نے کر دیا کہ مسواک کر لو کافی ہے، لیکن وضو جو ہے اس وقت تک آپ کے لیے ضروری نہیں جب تک کہ آپ کا وضو ٹوٹا ٹوٹ نہ جائے. گویا ایک نماز سے کئی کئی، ایک وضو سے کئی کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے. اسی طرح سے ایک حدیث اور آتی ہے مسلم وغیرہ کی، جس سے پتہ چلتا ہے جس کو لوگوں نے پیش کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ابتدا میں وضو ہر نماز کے لیے فرض تھا، ہر نماز کے وقت وضو ضروری تھا. مسلم کی روایت ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے ہیں، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے ہیں. لیکن فلما کان یوم الفتح، فتح مکہ کے روز، صلی بوضوء واحد، ایک ہی وضو سے آپ نے کئی نمازیں ادا کر دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ سمعت شیئاً لم تکن تفعلہ، آج تو آپ نے ایسا کام کر ڈالا جو اسے پہلے کبھی نہیں کیا تھا. کیا مطلب تھا؟ ہمیشہ تو آپ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھتے رہے اور آج ایک وضو سے آپ نے کئی نمازیں پڑھ ڈالی، حالانکہ اس سے پہلے کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا یا عمر آمدن سمعت، عمر میں نے جانوج کر کے آئے. اس حدیث کو بھی لوگوں نے پیش کیا کہ پہلے ہر نماز کے لیے وضو ضروری تھا اور بعد میں ایک وضو اس وقت تک انسان استعمال کر سکتا ہے جب تک کہ کوئی نواقض وضو عمل رد ہو جائے، کوئی حرج لائق نہ ہو جائے. لیکن یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو واقعی نقل کیا گیا، اس سے بظاہر یہ بھی پتہ چلتا ہے جس سے نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، اس صحابہ کرام ہر نماز کے لیے نیا وضو نہیں کرتے رہے. کیوں؟ اگر صحابہ کرام بھی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے رہتے جیسے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سوال کرنے کی ایسی ضرورت نہ پڑتی. سوال کیا کرتے ہیں؟ اللہ رسول آپ نے آج وہ کیا جس سے پہلے نہیں کرتے رہے. تو اس عمل سے پتا چلتا ہے ابتدا سے بھی، یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا نبی علیہ السلام کے لیے بھی کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام استحباباً اپنی طرف سے ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرتے تھے. ورنہ نبی علیہ السلام کے لیے ہر کے لیے وضو کرنا ضروری ہو، چاہے پاک رہیں یا آپ کو وضو ضرورت رہے یا وضو ضرورت نہ رہے، اس سے قول کی تردید ہو جاتی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث. اس سے بڑھ کر کے دلیل آپ کو بخاری کی روایت میں ملے گا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ وضو استحبابی تھا، کوئی ضروری نہیں تھا، آپ اپنے سے ثواب کے خاطر ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ایک ہی وضو سے کئی کئی نمازیں پڑھتے تھے، جب تک ان کا وضو ٹوٹ نہ جائے دوسرا وضو کرنا ضروری نہیں کرتے تھے. مثلا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر روایت نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ کچھ لوگوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، بھائی نبی علیہ السلام کو ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا کرتے تھے، ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. تو سننے والے نے کہا کیف کنتم تصنعون، ہوئے تو اللہ کے نبی کی بات ہوئی، آپ لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ پوچھنے والے نے کہا یہ تو اللہ کے نبی کا معاملہ ہوا کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، کیف کنتم تصنعون، تم لوگ کیسے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم میں سے ہر مسلمان یا ہر صحابی اس وقت تک ایک ہی وضو کو کافی سمجھتا تھا جب تک اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے، جب تک اس کو حدث میں نہ ایک ہو ایک ہی وضو اس کے لیے کافی رہتا تھا. اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اس میں کوئی شک نہیں کہ برابر ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کرتے، لیکن یہ آپ ثواب کی نیت سے اس کے عبابر کیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک وضو کو اس وقت تک کافی سمجھا کرتے تھے جب تک کہ کوئی حدث لاحق نہ ہو جائے، ان کا وضو نہ ٹوٹ جائے. یہ بات یہاں تک مکمل حاصل کلام یہ کہ ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ میں جو حکم دیا گیا ایمان والو تم وضو کیا کرو جب کہ نماز کے لیے کھڑے ہو، تو ہر نماز کے لیے وضو کرنا فرض نہیں تھا. صحیح بات یہ ہے کہ محدث اگر تھا تو ضروری ہے، اور اگر غیر محدث ہے جس کا وضو ہے پہلے سے اس کے لیے وضو ضروری نہیں تھا. اور نبی علیہ السلام کا عمل بھی یہی تھا کہ آپ برابر ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے استحباباً، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک نماز سے کئی کی نمازیں ادا کر لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام نے بھی کر لیا جیسے کہ آپ نے ابھی روایت سنی. اب یہاں سوال ایک یہ ہے وضو کے بارے میں کہ آیا اس آیت کے نازل ہونے کے پہلے، آیت کب نازل ہوئی؟ مدینۃ المنورہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ، یہ آیت مدنی آیت ہے، بلکہ بعد روایتوں میں آیا کہ وہی آخر سورۃ نزلت فی المدینہ، مدینہ منورہ میں قرآن جو نازل ہوا ہے اس قرآن جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے آخری صورتیں ہیں. اور نماز کا فرض ہوئی ہے مکہ المکرمہ میں شب معراج کے اندر، تو آیا آیت تو نازل ہو رہی بعد میں اور نماز فرض ہو رہی ہے بہت ہی پہلے، تو کیا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی وضو تھا یا کہ وضو نہیں تھا، بغیر وضو کی نماز پڑھتے تھے؟ یہ دیکھنا ہے. تو اس سلسلے میں روایتوں کے مطالعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جب سے نماز فرض ہوئی ہے اسی وقت سے وضو کا طریقہ بھی اور سلسلہ چلا ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا نبی علیہ السلام سے کبھی بھی ثابت نہیں. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ تمام اہل سیر والمغازی، یعنی اہل سیرت النبی پر کتاب لکھنے والے اور نبی علیہ السلام کے حالات پر قلم اٹھانے والوں نے ایک اتفاق کیا ہے کہ جنابت کا غسل تو اسی وقت سے فرض ہے جس وقت سے نماز فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی علیہ السلام نے ایک دن کی نماز بھی بغیر وضو ادا نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام اہل شہر کا اتفاق ہے کہ جب سے نماز پڑھنا آپ نے شروع کیا تھا، نماز فرض ہوئی تھی اسی وقت سے آپ نے وضو بھی شروع کیا تھا. اسی طرح سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک کے اندر ایک دلیل اور نقل کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وضو مکی زندگی میں جب سے نماز فرض ہے اسی وقت سے آپ نے وضو بھی شروع کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک کے اندر کہ دخلت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور روتی ہی بھی وہی یہ تب کی رو رہی تھی اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ہؤلاء الملأ من قریش قد تعاهدوا، یہ قریش کے سردار جو ہیں اہل مکہ، قریش مکہ کے سردار، انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہے لیقتلوك کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، روتی جا رہی ہیں اور کفار مکہ کا یہ فیصلہ نبی علیہ السلام کو سنا دی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اتونی بے وضوہن، بھائی جلدی کرو ہمارے وضو کرنے کے لیے پانی لاؤ. پانی لایا گیا، فتوضا، اور نبی علیہ السلام نے وضو کر لیا. یہ کب کوا کیا ہے؟ مکی زندگی کا. تو گویا کہ مکی زندگی میں بھی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مکی زندگی میں بھی وضو کا طریقہ رائج رہا، نبی علیہ السلام جیسے کہ وضو کیا. اس سے بڑی دلیل اور اگر غور، جب اس دونوں روایتوں سے پتہ چل گیا کہ وضو کا وجود تھا تب مکی زندگی، اب سوال یہ ہے کہ اگر وضو تھا تو کیا آیا وضو کرنا ضروری تھا، فرض تھا یا کہ ویسے ہی تھا؟ اس سلسلے میں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکی زندگی میں بھی وضو فرض تھا، گرچہ قرآن نازل نہیں ہوا تھا لیکن آپ پر وضو فرض کر دیا گیا تھا. چونکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے کہ ان جبرائیل آتاہ فی اول ما اوحی الیہ، سب سے پہلی وحی نبی علیہ السلام پر جب جبرائیل امین لے کر کے آئے وہ کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پہلی وحی لے کر کے جب آئے جبرائیل امین علیہ السلام، فعلمہ الوضوء والصلاۃ، تو جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو وضو بھی سکھلایا تھا اور نماز بھی. اب پہلی وحی سے ایک تو بعض لوگوں نے کہا جیسے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے کہ پانچ آیتیں نازل کر دی گئی، اس کے بعد جبرائیل امین نے وضو کا طریقہ بھی نبی علیہ السلام کو سکھلایا، یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا اول وحی کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب معراج کے بعد، معراج کے بعد پہلی مرتبہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر جبرائیل امین آئے ہیں تو جبرائیل امین نے دونوں چیزیں سکھلائی ہیں، فعلمہ الوضوء والصلاۃ، نماز بھی وضو بھی سکھلایا اور نماز بھی سکھلائی. فلما فرغ من الوضوء، جب نبی علیہ السلام وضو سے فارغ ہو گئے، جبرائیل امین دکھلا کر کے فارغ ہوئے، تو فاخذ غرفتا من ماء، تو ایک بندو پانی لے کر کے اپنے کپڑے کے اوپر سے پانی رش کر دیا، جیسے کہ آج کیا جاتا ہے. اس حدیث سے پتا چل گیا کہ وضو مکی زندگی میں تھا اور فرض ہو چکا تھا. جس دن جبرائیل امین نبی علیہ السلام کو نماز سکھلانے کے لیے آئے تھے تو نماز کا طریقہ سکھلانے سے پہلے پہلے وضو کا طریقہ سکھلا دیا. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے مکی زندگی میں بھی وضو کیا اور فرض آپ کے اوپر ہو گیا تھا، اور جو بھی نماز پڑھتا نمازی کے لیے وضو ضروری تھا. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اور اسی طرح سے دارقطنی نے اور دوسرے تمام لوگوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور حدیث اپنی دلی پر صحیح ہے، اس میں کسی کو کوئی خلاف بھی. اب آیت رہ گئی، آیت تو جہاں اتاری گئی اور وہ تو وہاں پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک وضو کا حکم تو پہلے سے نازل ہی ہو چکا تھا، قرآن پاک نے مزید آ کر کے اس کو اور موقت کر دیا. یا یوں سمجھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے پاس کو بھیج کر کے فرض کر دیا تھا، پھر بعد میں قرآن پاک کے اندر آیت بھی نازل کر کے مزید اس کو اور موقت کر دیا. اس لیے کوئی جو ہے اسلام علیکم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسباك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمه وذكره البخاري تعليقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر نہ شاخ گزرتا ہماری امت پر تو لامرتہم بالسواک، تو میں ان کو حکم دے دیتا مسواک کرنے کا ہر وضو کے ساتھ. اس حدیث کو روایت کیا مالک نے، احمد نے، نسائی نے، اور صحیح کہا اس کو ابن خزیمہ نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعلیقاً لکھ دیا. باب الوضو میں سب سے پہلے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک کا تذکرہ کیا، کیونکہ وضو کی ابتدا ہی مسواک سے کی جاتی ہے. بس سواق یہاں آیا ہے، لامرتہم بس سواق. سواق کے معنی آتے ہیں دو، ایک تو مسواک کرنا اور دوسرا معنی اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے آپ دانت صاف کرتے ہیں، جس سے مسواک کرتے ہیں. تو مسواک کرنے کو بھی مسواک سواک کہتے ہیں اور مسواک کو بھی سواک کہتے ہیں عربی زبان کے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ سواک اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دانت کو گھسا جائے، جس سے دانت کو صاف کیا جائے، مایت لوکو بہل اسنان، جس سے دانت صاف کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے مسواک. کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہمیں، مقصد کیا ہے؟ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا دو مقصد بیان کیا. پہلا مقصد آپ نے فرمایا مطہرت الفم، منہ اور دانت کی صفائی ستھرائی ہوتی ہے. جو انسان مسواک کرے گا اس کا منہ برابر صاف ستھرا نظیف رہے گا. نمبر دو ومرضات للرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہو جاتی. احادیث صحیحہ کے اندر مسواک کا دو مقصد اور دو فائدہ بیان کیا گیا ہے. پہلا یہ کہ انسان کا منہ صاف ستھرا نظیف رہے گا، اور میرا خیال ہے اس زمانے میں تو بہت ہی اچھی طرح سے انسان سمجھتا ہے کہ ہاں مسواک کا کتنا فائدہ ہے. دانت خراب ہونے کے لیے جائیں تکلیف ہو تو آئے دن، اب تو باقاعدہ اخباروں کے اندر جو اب ہے نا، اور صاف لفظوں میں کہ کم سے کم دو مرتبہ دانت کا صاف کرنا بہت ضروری ہے، سونے سے قبل اور سونے کے بعد. ہی آتا ہے نا، سونے سے کھانا کھانے کے بعد بھی اچھی طرح سے دانت صاف کر لو تب سو. کیوں؟ اگر کچھ غذا کے اجزاء پھنسے رہ گئے رات بھر تو وہ دانت کو نقصان پہنچائیں گے. اس لیے سونے کے پہلے اور سونے کے بعد، اس ہاں اٹھنے کے بعد. تو پہلا مقصد بیان کیا گیا مطہرت للفم، منہ کی طہارت اور منہ کی صفائی ستھرائی. اور دوسرا فائدہ بیان کیا گیا وہ مرضات للرب، رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. مسواک سب سے افضل کس چیز کی ہے؟
اس کا بھی سمجھنا آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ مسواک اس وقت تقریباً 99% ناپے لوگ بس برش سے اپنا کام چلا رہے ہیں، اور مسواک کا وجودی ختم، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو مسواک استعمال کریں۔ اس لیے دیکھا جائے پہلے کہ سب سے افضل مسواک کس چیز کی ہوتی ہے۔ تو احادیث صحیحہ کے اندر جو چیز ملتی ہے وہ جو یہ کہ سب سے افضل مسواک عراق کی ہے، الف را الف اور کا، عراق، عراق وہی ہے جو دکھتی رہتی ہے سفید چادر ہے، اس کو پی لو۔ یہ جو مسواک کاٹ کاٹ کے بیچتے رہتے ہیں، ہاں نہیں وہ کہتے کون سے مسواک ہوں، کس چیز کی، عراق، بہت ادھر پی لو کہتے ہیں اس کو۔ یہ مسجدوں کے سامنے جو بکتی ہے نا وہی ہے، اچھا عراق، عراق ہی کہتے ہیں نا اس کو۔ تو سب سے افضل مسواک عراق پی لو، اور مسجدوں کے سامنے جو سوکھی بیچتے رہتے ہیں سفید سفید وہی ہے، سب سے افضل مسواک یہی ہے۔ احادیث کے اندر اسی کا سب سے زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا ابو الخیرہ صحابی سباہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وفد آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس وفد کے اندر ہم بھی، جب ہم لوگ مدینۃ المنورہ سے روانہ ہونے لگے تو فآمر لنا العراق، یا بعض روایتوں میں فزودنا العراق، ہم لوگ جب واپس آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے الوداعی تحفہ ہم لوگوں کو عراق دیا، عراق کی لکڑیاں دی، اور فرمایا کس لیے دیا، نستاک بھی، تاکہ اس کو ہم لوگ مسواک میں استعمال کریں۔ ہو جاتی عراق کا مسواک ایک ایسی محبوب ترین چیز تھی نبی علیہ السلام کے لیے، کہ باہر سے آنے والے وفود جب واپس جانے لگتے تو نبی علیہ السلام بطور تحفے اور ہدیہ کے الوداعی تحفہ آپ دیتے، تو اس کیا ہوتا ہوا، مسواک۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہم لوگوں کو دیا جاتے وقت، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ رسول علیہ السلام، عندنا الجریر، ہم لوگوں کے پاس مسواک کرنے کے لیے لکڑیاں ہیں، لیکن ولکننا نقبل کرامتک وعطیتک، گرچہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے لیکن آپ کا عطیہ اور آپ کا تحفہ ہم قبول ضرور کرتے ہیں، اور ہم لوگ لے کر کے چلے گئے۔ یہ روایت اپنی جگہ پر سرد کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام کو جو مسواک زیادہ محبوب تھا، بے شمار لکڑیاں تھیں نا، لیکن آپ نے بطور تحفے اور ہدیہ کو وفد میں وافدین کو الوداعی طور پر جو دیا تھا وہ کیا تھی، عراق پی لو مسواک، اور آپ بڑی ہی پابندی کے ساتھ اسی مسواک کو استعمال بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ اس حدیث، جو حدیث ابھی گزری ہے، اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر میں، اور طبرانی نے، امام بخاری نے نقل کیا تاریخ میں، اور امام طبرانی نے کبیر میں، اور ابو احمد رحمۃ اللہ علیہ نے القنا میں، اور ابو نعیم نے معرفہ کے اندر روایت۔ اور نبی علیہ السلام بڑی ہی پابندی اور بڑے ہی شوق اور رغبت کے ساتھ یہی عراق یعنی پیلو کا مسواک استعمال بھی کیا کرتے تھے۔
چنانچہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت اجتنی میں چنتا تھا، میں توڑتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عراق کا مسواک، عراق درخت کا، عراق کی ٹہنیاں اور شاخیں، اس کی لکڑیاں ہم کیا کرتے تھے، چنتے تھے. چننے کا مطلب یعنی اس کو توڑتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر کے پیش کرتے تھے آپ، تاکہ آپ اس کو مسواک میں استعمال کریں. ایک دن میں چڑھ گیا درخت پر مسواک توڑنے کے لیے، اور ہوا جب چلی تو ہمارا تہبند، ہمارا کپڑا تھوڑا سا اڑا، ہٹ گیا، اور ہماری کمزور داغدار باریک سے پلیاں نظر آ گئی. اب نیچے کھڑے رہنے والے لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا ہماری پلیوں کو دیکھ کر، یہ ادھر اسی کتنی کمزور پلی، ہنسنا شروع کر دیا. ان کی پلیاں بہت ہی کمزور داغدار دھبے والی تھیں، بہت ہی کمزور تھی، تو ان کی پلیاں ڈھپی رہتی تھی، لیکن جب توڑنے کے لیے اٹھے تو وہ اچانک نظر آ گئی. اب لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، تم ما یضحککم، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ قالو، کہنے لگے لوگوں نے کہا، من دقت ساقی، اس کی پتلی کمزور پلیوں کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو ہنسی آ گئی. آپ نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدی لہو ما اثقل فی المیزان من احد، اس کی کمزور پتلی پتلیوں حسرے، اس ذات کی کس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. اللہ کی یہ پتلیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن والی. اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام عراق کی مسواک بڑی پابندی سے استعمال کیا کرتے تھے. عراق کے بعد روایتیں ہیں کہ عراق کے بعد زیتون کے قبضات یہ زیادہ افضل ہے. بعض لوگوں نے نقل کیا کہ عراق کی پیروں کے اگر مسواک نہ ہو تو کس کا، زیتون کا. چونکہ ابو نعیم نے معرفت الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے حضرت ابو زید الغافقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کہ آپ نے ارشاد فرمایا، مسواک تین چیزوں کا ہوتا ہے، ایک طلاق ہے اور دوسرا جو ہے وہ غم، اور غم کی تعریف کی گئی زیتون. اور اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مرفوع روایت کیا گیا کہ نعم السواک الزیتون، زیتون کا مسواک کتنا اچھا ہوا کرتا ہے. یہ من شرط مبارک، چونکہ بڑی بابرکت درخت کا مسواک ہوتا ہے، تو طیب الفم، اس سے منہ کو کے اندر خوشبو آ جایا کرتی، منہ کو پاک کر دیا کرتی. لیکن یہ روایتیں سند کے اعتبار سے کوئی ٹھوس اور مضبوط نہیں ہیں. تیسرے نمبر پر جو روایتوں کے اندر بیان کیا گیا اور جو محدث نقل کرتے ہیں کہ عراق اول نمبر پر پیلوں کا کیا مسواک، دوسرے نمبر پر زیتون کا مسواک، اور تیسرے نمبر پر لوگوں نے کہا کہ جریدۃ النخل یعنی کھجور کا مسواک. یا بعض علماء نے کہا کہ اول نمبر پر عراق مسواک، عراق کا مسواک یعنی پیلوں کا، اور دوسرے نمبر پر کھجور کے ٹہنیوں کا، شاخوں کا مسواک ہونا چاہیے. اس کی دلیل یہ ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مرض الموت میں تھے تو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور ان کے پاس مسواک تھا کھجور کا مسواک تھا. کس کے ساتھ؟ رحمان بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی. جب کھجور لے کر کے داخل ہوئے کمرے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار نگاہ اٹھا کر کے دیکھا، کس کی طرف؟ اس مسواک کی طرف. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فور میں نے اس مسواک کو اپنے بھائی سے لے لیا اور پھر اس کو نرم کر کے نبی علیہ السلام کو دیا, اس کے ذریعے آپ نے مسواک کر لیا. حاکم کی اس روایت سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر عراق کا مسواک نہ ملے تو افضل کیا ہے, کھجور مسواک کر لیا جائے. وعلیکم السلام. یہ حاکم کی روایت ہے, لیکن بخاری کے اندر دو قسم کی روایتیں آئی ہیں اس سے کس سے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے ہیں تو بخاری میں دو قسم کی روایتیں آئی ہیں. ایک روایت وایا ہے کہ ان کے مسواک تھا, کس چیز کا تھا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور بعض روایتوں میں بخاری ہی کی بعض روایتوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ عراق یعنی پیرو کا مسواک تھا, ہم نے اس کو لے کر کے نرم کیا بھی ایک طرح سے مسواک کرنے کے لیے دے دیا. تو بہرحال یہ مس ہیں جس کے بارے میں یہ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ عراق ہی یعنی پیلو ہی کا مسواک سب سے افضل محبوب اور پسندیدہ نبی علیہ السلام کو تھا. بلکہ یہاں تک کہ حافظ ابن عبد البر رحمتہ اللہ علیہ نے تو یہاں تک نقل کر دیا ہے کہ تمام احادیث کو دیکھا جائے تو یہی پتا چلتا ہے کہ جو مسواک نبی علیہ السلام استعمال کرتے تھے, جس کو پسند کرتے, جس کی طرف لوگوں کو رغبت دلایا کرتے تھے, وہ مسواک پیلو یعنی عراقی کا تھا, کوئی دوسرا مسواک تھا ہی نہیں. اور ایک اندازہ آپ لگا لیں دنیا میں کسی ہمارے مثلا آپ کیا نہیں بتا سکتا, ہمارے یو پی میں سب سے بہترین مسواک جو ہے وہ نیم کا, اس لیے اچھا چلے اس لیے وہ روڈوں ہمارے یہاں بیچتے بھی رہتے ہیں بس اسٹاف پر, سب سے اچھا اس میں کوئی شک نہیں, اس کے اندر کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے, طبی لحاظ ہے نا بہت اچھا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ملا لیا جائے پیلو کا عراق کا, تو نیم والا جو مسواک ہوتا ہے اس کے ریشے جو ہوتے ہیں ٹوٹتے بھی ہیں اور جلدی ختم ہوتے, لیکن یہ پیلو والا جو ہے یہ بڑا ہی مضبوط اور بہت ہی زیادہ نرم بھی ہوا کرتا ہے, لیکن اتنا کڑوا پن اس کے اندر نہیں ہوتا جتنا کڑوا پن نیم کے درخت میں ہوا کرتا ہے. اور ایک مجبوری یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی مسواک عام بھی نہیں کس کو پیلو کا, وہ شہروں کے اندر وہ بھی بڑے بڑے جگہوں پر کہیں ملتا ہے بکتا ہے تو بکتا ہے, ورنہ ہر جگہ عام ہے بھی نہیں. اس لیے پاکستان کو نہیں بتا سکتا, ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں جہاں بہت سارے تحفے تحائف لوگوں کے لیے لے کر کے آتے ہیں, کھجور و دمدم کا پانی, وہاں ایک مسواک بھی پیلوں کا لے کر کے آتے ہیں. تو حاصل کلام یہ کہ پیلوں کا مسواک جو ہے وہ سب سے افضل ہے, کوشش ہونی چاہیے کسی کو استعمال کیا جائے, اور تجربہ بھی کہے گا کہ جتنا دیر پا یہ مسواک ہے, نیم کا مسواک جب سوکھ گیا تو خراب ہو گیا, یہ سوکھتا ہے جب بھی خراب نہیں ہوتا, باقاعدہ یہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے, جب بھی آپ اس کو ذرا پانی میں بھگو دیں وہ پہلے ہی کی طرح بالکل نرم ملائم ہو جایا کرتا ہے. ایک مسئلہ ہے جب ہی ہم نے سمجھ لیا کہ بے شمار لکڑیوں کا مسواک ہے لیکن سب سے افضل محبوب ترین مسواک کس کا ہے, عراق کا. اب آیا انگلی کا مسواک, کچھ لوگ انگلی سے کر لیں, تو یہ ایک مسئلہ محل لے غور ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ لکھنا ہے اور کتابوں کے اندر کہنا ہے اور کتابوں کے اندر بھی لکھ دیا ہے کہ یہ انگلی بھی اگر دانتوں میں رگڑ دی گئی تو اس سے بھی مسواک والی سنت ادا ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ کہ انگلی والی جو انگلی سے جو مسواک کی ادائیگی ہے اس کے متعلق جتنی روایتیں آئی ہیں کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں. مثلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یجزئو فی السواک الاصابع, بھائی مسواک کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ لکڑی ہی کی کوئی چیز ہو, انگلی بھی مسواک کا کام دے جاتی ہے. لیکن یہ روایت امام بحقی رحمت اللہ نے رد کیا ہے اور انہوں نے ضعیف بھی کہا بلکہ تمام علماء نے اس کو ضعیف کہا اور اسے منکر قرار دیا ہے. یہ روایت قطعاً قابل قبول نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے ایک روایت اور نقل کی جاتی ہے طبرانی اوسط کی جس کے اندر کثیر ابن عبداللہ ہیں اس کی سند میں اور یہ متہم ہیں, یعنی محدثین میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ وضع ہے, حدیثیں بھی گڑا کرتا تھا اور جھوٹ بھی بولا کرتا تھا, اس لیے روایت بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. اور اگر دیکھ لیا جائے ضعیف روایتوں ہی کو سامنے رکھا جائے تو بات اصل میں یہ واضح ہوگی کہ اگر انسان کے پاس مسواک نہ ہو, کوئی مجبوری ہے, مسواک ہمیشہ کرتا تھا, مسواک نہ ملا, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسواک ہے لیکن منہ میں یا دانت وغیرہ میں تکلیف ہے جس کی بنا پر مسواک استعمال نہیں کر سکتا, ایسے موقع پر مسواک کی جگہ پر اگر انگلی استعمال کر لے گا تو مسواک والی سنت ادا ہو جائے گی. لیکن یہ کہ مسواک ہمیں ملتا ہے, مسواک کی کوئی کمی نہیں, لیکن ہم فجر کے بعد مسواک کر لیتے ہیں تو دوسرے ہی دن فجر کا وضو کریں گے جب مسواک کریں گے, ورنہ انگلی ہی سے ہم کام چلا لیا کرتے ہیں آج کل, ایسی سنت نہیں ادا ہوئی. کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انگلی ہی سے مسواک والا معاملہ ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول علیہ وسلم, الرجل یبحث فیه کچھ لوگ ایسے, آپ نے تو مسواک اتنی فضیلت بیان کر دی اور اتنا تاکیدی حکم دے دیا کہ اب ذرا بتائیں اگر ہمارے منہ کے دانت ہی ختم ہو گئے کہ ہم کیا کریں, اب ہم مسواک کیسے کریں؟ اور لازمی چیز اگر دانت گر گئے ہیں تو کوئی چیز تو پھنسنے والی ہے نہیں, اب وہ لکڑی کا مسواک استعمال کیا تو دانت زخم ہو جائے گا, پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو اپنی انگلی سے مسواک کر لیا کرو. کس سے؟ اپنی انگلی سے. اب سنیں حضرت عائشہ ایک تو روایت وہ اور اس کو ہی روایت دوسرے لفظ کے ساتھ بتلاتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اللہ رسول الرجو, ایک آدمی ہے یا وہ اس کے دانت گر گئے ہیں, کیف یستاک, اگر استاک کیا وہ بھی مسواک کرے گا؟ آپ نے نام وہ بھی کرے گا. ہم نے کہا کیف یستاک, وہ کیسے مسواک کرے گا؟ وہ تو معذور ہے. تو آپ نے فرمایا یدخل اصبعہ فیہ, اپنے منہ کے اندر وہ انگلی ڈال کر کے اپنے منہ کو صاف کر لے گا. اس حدیث کو سامنے رکھیں تو پلتا ہے کہ مسواک نہ کرنے کی استطاعت ہے, مسواک کرنے کی استطاعت نہ ہو, مسواک کرنے کی طاقت نہ ہو, پھر اگر مسواک کی جگہ پر انگلی استعمال کر لے مجبوری کی بنا پر تو مسواک کرنے والی سنت ادا ہو جائے گی, ورنہ ہر حال میں نہیں ہے. ورنہ اور نہیں اور سند کے لیے دیکھا جائے تو یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, چونکہ اس کو طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے اندر عیسیٰ ابن عبداللہ الانصاری ہیں جو غائب جی کی ضعیف ہیں, اس لیے اس کو بھی لوگوں نے منکر کر دیا ہے. تو انگلی سے مسواک کرنے کی کوئی روایت ثابت نہیں. ہاں جو روایتوں سے ثابت ہے وہ یہ کہ وضو کرنے کے وقت جب آپ کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے انگلی کو ہی پھراتے جائیں, تو مسواک کرنے کے باوجود بھی آپ کلی کریں گے تو انگلی کو منہ میں ڈال کر کے دانتوں کو صاف کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ کبھی مسواک کے بھی اجزاء ٹوٹ کر کے دانتوں کے اندر ہنسے رہ جاتے ہیں. جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت وضو اللہ کے رسول کیسے کیا کرتے تھے. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ آج دنیا میں گمراہی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہو گیا ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں کہ بھائی یہ عمل ہمیں سیکھنا ہے, ذرا بتائیں اللہ کے رسول کیسے کرتے تھے, اور نہ تو کوئی عالم یا مولوی یہ بتلانے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ آج کا مجمع ہمیں مل گیا ہے, چلو اللہ کے رسول فلاں یہ بات کیسے کرتے تھے ہم اس کو کھول کر کے عوام کے سامنے رکھ دیں. یہ سلسلہ ختم ہو گیا. کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہر کا وقت تھا, ایک آدمی پہنچا, کہنے کا امیر المومنین اللہ کے رسول علیہ السلام وضو کیسے کیا کرتے تھے؟ آپ نے اپنے غلام کو بلایا, بھائی جی اتنی بیمائن ذرا پانی لے کر کے آؤ. غلام دوڑا گیا پانی لے کر کے آیا, سوال کرنے والے دیگر لوگ موجود ہیں. اب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کر کے نکلانا شروع کیا وضو کیا, تین مرتبہ ہاتھ دھلا, چہرہ دھلا. کلی جب کیا تو کلی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی کو بھی ہاتھ میں منہ میں ڈال کر کے اپنے دانتوں کو صاف کیا. اس سے پتا یہ چل گیا کہ وضو کرنے کے وقت انگلی کو کلی جب کریں گے تو کلی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انگلی کو بھی دانت کے منہ کے اندر ہم پھراتے جائیں گے اور اپنے دانتوں کو صاف کریں گے. اس سے اچھا وضو کر کے جب فارغ ہوئے تو کہتے اینا السائل, بھائی سوال کرنے والا کہاں گیا؟ نبی علیہ السلام کو جو وضو سیکھنا چاہتا تھا, ھذا وضو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وضو ہے. اس حدیث کو بعض لوگوں نے کہا کہ پہلے جو تین روایتیں ہیں انگلی سے بھی سواق کرنے کی وہ تو سب کے سب ضعیف ہیں, تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک صحیح حدیث ہے اور صحیح حدیث میں مسند احمد بن حنبل کی روایت نقل کر دیا جو حضرت علی کے بھی میں نے پیش کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں انگلی سے مسواک کرنے کا ثبوت اس روایت سے نہیں ملتا. کیوں؟ نمبر ایک, مسواک وضو کے پہلے کیا جاتا ہے کہ وضو کے اندر کیا جاتا ہے پہلے, اور یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی استعمال کیا, انگلی سے منہ صاف کیا, تو وضو کے پہلے وضو کے درمیان میں, وضو کے درمیان میں. اس لیے اس روایت کو پیش کرنا کہ صحیح حدیثوں میں موجود ہیں انگلی سے مسواک کی جگہ پر انگلی استعمال کرنا, یہ یوں کہ انگلی سے مسواک کر لینا, یہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب کرتے تھے وضو؟ جب کلی کرتے تو کلی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے انگلی کو بھی دانتوں پر لے جایا کرتے تھے. دوسری چیز, انگلی جو ہے مسواک کرنے کے باوجود, جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا مسواک کرنے کے باوجود انگلی کو دانتوں پر پھیرنا پڑتا ہے. کیوں؟ مسواک کے بہت سارے اجزاء ٹوٹ کر کے وہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں, تو مسواک سے نہیں نکلتے بلکہ اس کے لیے آدمی انگلی استعمال کرتا ہے. اس لیے اولاً تو یہ انگلی جو ہے اس سے مسواک والی سنت ادا نہیں ہو سکتی, الا ایک کوئی انسان مسواک استعمال کرنے سے مجبور ہو گیا ہے, دانت گر گئے ہیں یا دانت منہ وغیرہ میں کوئی تکلیف ہے یا مسواک نہیں مل رہا ہے, مجبوری کی بنا پر وہ انگلی استعمال کر لے گا مسواک کی جگہ پر, تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرے گا, اس کو مسواک کرنے کا جو ثواب دے دے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ مجبوری ہو. ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی مجبوری نہیں سوائے سستی اور کاہلی کے. میں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا رواج کیا بن گیا ہے, مسواک اگر ہم نے کر لیا فجرے میں وضو کے لیے تو اب دوسرے دن فجر ہی میں نوبت آتی ہے, اور اگر غور کریں تو ہم کہتے ہیں فجر میں بھی جو مسواک کرتے ہیں بہت سارے لوگ وہ وضو کے لیے نہیں, کیونکہ اب سونا نہیں ہے, منہ صاف کرنا ہے, اس کے بعد کچھ اور کام دھندے کرنے, اس لیے کرتے ہیں. ورنہ لوگ جس دن چھٹی رہے فجر کی نماز نہ پڑھنی ہو پھر استعمال کب کرتے ہیں؟ 8 بجے 9 بجے دن میں. تو بہرحال مسواک کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن یہ اور ہر نماز کے اندر, چونکہ حدیث پڑھی لولا انا شکانا امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو, ہماری امت پر اگر چھاک گزرنے کا ڈر نہ ہوتا مجھے تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت وہ مسواک کیا کرے, لیکن میں وجوبی حکم نہیں دیتا چونکہ امت جو ہے اس سلسلے میں پریشان ہو جائے گی. جب نبی علیہ السلام کو مسواک اتنا زیادہ محبوب پسندیدہ, اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ مسواک کرنا کتنا خیر و برکت کی چیز ہے. حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب مسواک وضو کر کے
مسواک کر کے وضو کیا, وضو میں مسواک کو استعمال کیا, اور مسواک کر کے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, جب اس کے منہ سے قرآن کا ایک لفظ نکلتا ہے تو لفظ نکلنے کے پہلے پہلے فرشتہ جو ہے اس نمازی کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیا کرتا ہے. اس سے پتا چل گیا کہ مسواک کرنا وضو میں بہت ہی فضیلت کی چیز ہے. لیکن اس سلسلے میں شیور قیلی ہوتی ہے, حالانکہ نبی علیہ السلام سوچتے تھے کہ ہم ضرور حکم دے رہے ہیں کہ وضو کے ساتھ مسواک ضرور کرے, مسواک بھی کیا کرو. مسواک کے سن پر تم علماء کا اتفاق ہے, کسی کے لیے مسواک کرنا کوئی واجب نہیں ہے. بغیر مسواک اگر انسان وضو کر لے گا تو اس کو وضو ہو جاتا ہے. صرف امام اسحاق ابن راہوے اور امام داؤد ظاہری اور اس طرح سے چند علماء اور ہیں جو کہتے ہیں مسواک واجب ہے, وضو کے وقت مسواک کرنا واجب ہے. بلکہ امام اسحاق ابن راہوے رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی نے بغیر مسواک کے ہوئی اور نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. لیکن جمہور اہل مکہ کا یہی خیال ہے کہ مسواک کرنا سنت اور مستحب ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. یہ حدیث مالک احمد اور نسائی ابن خزیمہ وغیرہ کی ہے, لیکن یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہاں چل رہی ہے یہ تقریباً قریب قریب تمام صحاح ستہ کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں, لولا ان اشق علی امتی لامرتہ تاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ. یا اس طرح سے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ. عند کل صلاۃ فرق محسوس ہوا؟ جو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے اس میں کہ اگر امت پر شاق گزرنے کا ہمیں ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ بسواک مع کل وضو, ہر وضو کے ساتھ وہ مسواک کیا کرے. لیکن بخاری مسلم اور دیگر جو روایتیں ان کی جو روایتیں بلکہ صحاح کی جماعت کی اس کے الفاظ کیا ہیں, لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاہ. میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے, ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا. وضو بجائے بخاری وغیرہ کی روایت میں کیا ہے, صلاہ. یعنی اگر میری امت پر شاک نہ گزرتا تو میں یہ حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کرے, پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ مانے. لیکن امت پر شاک گزرتا ہے اس لیے نماز کے وقت مسواک ضروری نہیں کرا. اس روایت سے پتا چل گیا کہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوں تو اس وقت بھی مسواک سنت ہے, اس وقت کرنے کا حکم دے رہے ہیں. لولا انا شق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاہ. بلکہ بخاری کی روایت اس طرح سے ہے ایک جگہ کہ لولا انا شق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاہ, ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم. کچھ لوگوں نے اس حدیث کی بڑی تاویل کی ہے اور کھینچ تان کر کے اس کو ثابت کرنا چاہا تاویل کر کے کہ یہاں صلات سے مراد کیا ہے, مع وضو کل صلات, ہر نماز کے وضو کے ساتھ, تاکہ وضو کے وقت مسواک کرنے کو ثابت کریں, نماز کے وقت مسواک کرنے کے جواز کے قائل نہیں ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وضو کے وقت مسواک کرنا بھی مستحب ہے, اور نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی مسواک کرنا سنت اور مستحب ہے. اور صرف یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی روایتیں اس بات پر شاہد ہیں. لیکن
ہمارے اور آپ کے ہاں تعامل نہ رہا, اس عمل نہیں تھا لوگوں کا. اور عام طور پر لوگوں کا یہی کہنا ہے, علماء حضرات یہی کہتے ہیں کہ وضو کے سنتوں میں سے مسواک کرنا بھی ہے, اس لیے وضو کے مسائل جہاں ہوتے ہیں وضو کے مستحبات اور سنت وہاں مسواک بھی تذکرہ آ جاتا ہے. نماز کے وقت ہمارے اور آپ کے یہاں نہ کرتے ہیں نہ لوگ اس کو کرنا مناسب سمجھتے ہیں, اسی لیے اب یہاں کوئی اہل عرب کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی تعجب کی بات بن جاتی ہے, بلکہ لا علمی کی بنا پر ان کو ہم برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کا عمل حدیث کے مطابق ہے. اس سلسلے میں کئی روایتیں آئی ہوئی ہیں. حضرت زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد بن حنبل ابو داؤد ترمذی کی بسند صحیح موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لولا انا شق علی امتی, اگر ہماری امت پر شاخ گزرنے کا ڈر نہ ہوتا, خدشہ نہ ہوتا, تو میں حکم دے دیتا کہ نماز عشاء کو ثلث اللیل تک مؤخر کیا کرے, اور وہ ہر نماز کے لیے لامرتہم بالسوا کی عند کل صلاۃ, اور ہر نماز کے وقت وہ مسواک کیا کریں. اب ابو سلمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے روایت کرنے والے زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسواک جو ہوتا تھا وہ ان کے کان پر ہوتا, کہاں ہوتا؟ ان کے کان پر, موضع الکاتب, جس طرح سے پرانے زمانے میں منشی اور کلر کا جو ہے قلم کہاں رکھتا تھا, قلم دان رہتا تھا, بس یہ تھا یہی, ایسے ہی وہ مسواک رکھے رہتے تھے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے, تکبیر ہو جاتی, تکبیر تحریمہ کے پہلے فوراً مسواک کر لیتے, ورتہ فی موضعہ, اور مسواک کر کے پھر اسی کان پر رکھ کر کے وہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے. یہ اس حدیث میں تاویل کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی, کسی قسم کا کوئی تاویل کی ہی نہیں جا سکتی. واضح اس بات پر ہے کہ حدیث کے روایت کرنے والے صحابی جنہوں نے لولا انا شق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ, ہر نماز کے لیے مسواک کر دے, اس روایت کو رکھنے تو ان لوگوں کی تاویل کی تردید ہو جاتی جنہوں نے کہا کہ عند کل صلاۃ کا مطلب کیا, عند وضوء کل صلاۃ, کہتے ہیں یہاں ایک لفظ غائب ہے, وہ کیا ہے؟ وضوء. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات میں غائب کو ثابت کرنا اور حاضر ثابت کرنا, یہ تو بڑی عجیب و غریب سے بات ہوتی ہے, لیکن انسان اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے خود تو بدلتا نہیں, قرآن کو بدل دینے والی بات آتی ہے. اتنی حدیث کی کتابیں موجود ہیں, کسی کے اندر وضو کا لفظ نہیں ہے, لیکن بلا وجہ اپنی تعویل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہاں وضو کا لفظ ہے. اگر وضو کا لفظ محذوف ہے تو خالد ابن زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا, اعوذ باللہ. وہ کیسے کرتے تھے؟ جنہوں نے حدیث روایت کیا کہ اللہ رسول نے حکم دیا کہ میں تم لوگوں کو حکم دے دیتا کہ مسواک ہر وقت کیا کرو, ہر نماز کے لیے کیا کرو, وہ قلم کہاں رکھ, مسواک کہاں رکھتے تھے؟ کان پر, اور جب تکبیر تحریمہ کی باری آتی وہ مسواک کرتے تھے. ایک حدیث سنی کس نے؟ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے, صحابی نے سنی نا, صحابی نے حدیث کا مفہوم جو سمجھا وہ بہتر ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں 14-15 صدی کے اندر, وہ بہتر ہے صحابی کا فہم زیادہ بہتر ہے. پھر ایک صاحب نے تو جو یہاں کر کے ملا علی رحمۃ اللہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ انفرد بھی زید بن خالد, زید بن خالد اکیلے ہیں یہ روایت کرنے میں, اس لیے ان کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا, صحابی کا عمل قابل قبول نہ رہا. صرف اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تک کہ گھناؤنی کر ڈالی. حالانکہ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں, بلکہ بعض روایتیں ایسے ملتی ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عمل یہی تھا. مثلا امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مر روا مالکن سے, مالکن کتاب مر روا کتاب ہے,
اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوقهم علی آذانہم یستنون بها لکل صلاۃ. کان اصحاب رسول اللہ, اصحاب رسول اللہ تھے, ایک صحابی نہیں بلکہ اصحاب رسول اللہ, کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سوقهم علی آذانہم ان کے مسواک ان کے کانوں پر رہا کرتے. صرف زید خالد الجہنی نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے بارے میں آ رہا ہے. کان اصحاب رسول اللہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا مسواک کہاں رہتا تھا؟ ان کے کانوں پر رہا کرتا تھا. یستنون بها لکل صلاۃ, ہر نماز کے لیے وہ مسواک کر لیا کرتے تھے. اس لیے کہہ دینا کہ زید بن خالد الجہنی اکیلے ہیں اس مسئلے میں, اکیلے نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام مجمعین کا یہی دستور تھا کہ ان کا مسواک رہتا کہاں؟ کان پر. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے نیت باندھنے کے پہلے پہلے وہ مسواک کر لیا کرتے تھے. اسی طرح سے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا کہ صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عبادہ بن الصامت, عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وہ اصحاب رسول اللہ اور عبادہ کے علاوہ دیگر سب ایک نام رضوان اللہ اجمعین کانوا یروحونا, وہ مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے, وہ سیوا کو اور ان کے مسواک جیب میں نہیں رہتے تھے, ان کے مسواک رہتے کہاں تھے؟ کان پر. اب لازمی چیز ہے کس لیے کرتے تھے مسواک مسجد میں آتے تھے, کس لیے لے کر کے آتے تھے؟ نماز مسجد میں کیا آتے تھے کہ ہاں نماز کے وقت ہم مسواک کر لیا کریں گے. اسی طرح صالح بن کیسان کا ایک قول اور ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مصنف کے اندر نقل کیا کہ کان الرجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی صحابی اپنے کان پر مسواک رکھتے تھے اور وہی کان ہی پر مسواک لیے ہوئے مسجد کے اندر چلے جاتے رہے. تو گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عام دستور تھا نماز کے وقت مسواک کر لینا. وضو کے وقت مسواک الگ سنت ہے, وضو کی سنت میں ہے, اور نماز کے وقت مسواک کر لینا یہ نماز کے سنت میں سے ہے. تکبیر تحریمہ وغیرہ یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مسواک کر لیا کرتے تھے. بلکہ طبرانی کبیر کی جو روایت آئی ہوئی ہے اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نماز شروع کرنے کے پہلے پہلے مسواک کر لیا کرتے تھے. چنانچہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من بیتہ لشیء من الصلوات حتی استاق, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نماز کسی بھی نماز کے لیے نکلتے ہی نہیں جب تک مسواک نہ کر لیں. تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل بھی تھا اور آپ کا قول بھی ہے کہ نماز کے وقت مسواک دو موقع پر سنت ہے, ایک وضو کرنے کے وقت اور جس طرح سے وضو کے وقت سنت ہے ایسے ہی نماز پڑھنے کے وقت بھی مسواک سنت ہے. لیکن مسواک کے بہت سارے مواقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے, ایسا نہیں کہ ہاں صرف وضو اور نمازی کے لیے, بلکہ بہت زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک استعمال کیا کرتے مختلف اوقات میں. بلکہ ایک روایت میں تو آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے مسواک اتنی تاکید کیا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ مسواک کے متعلق کہیں ایسا نہ ہو قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہو جائے. آج ہمارا مسلمان سوچتا ہے کال گیٹ کر لینے پر فرصت پا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ مسواک کرتے تھے کہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ دانت کے اوپر کا گوشت ختم ہو جائے, اتنی کثرت سے مسواک استعمال کرتے ہیں. لیکن آج مسواک کرنے کا صرف میں نے کہا کہ جب سو کے اٹھتے ہیں تو برش اور کال گوٹ استعمال کر کے انسان سوچتا ہے کہ فرصت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا, پانچ اوقات ایسے ہیں جن میں مسواک کرنا بہت ہی زیادہ تاکیدی ہو جایا کرتا ہے, بہت ہی زیادہ ضروری ہو جایا کرتا ہے. وہاں اس موقع پر بہت ہی زیادہ تاکید آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے, صحیح چیز تو وضو کا آپ نے دیکھ لیا. لولا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت, لولا انا شق علی امتی لا امرتہم بالسواک مع کل وضو. اگر اس روایت سے پتا چل گیا کہ وضو کے وقت مسواک کرنا ضروری ہے, صرف واجب ہو جایا تھا پریشانی اور مشقت کے ڈر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا, ورنہ سختی کے ساتھ وضو کا حکم بھی دے دیتے. دوسرا وقت نماز کا ہے, جیسے کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں نے پیش کی کہ لولا انا شق علی امتی لا امرتہم بالسواک عند کل صلاہ, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سنیا کہ ما خرج ما کان یخرج, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتے ہی نہ تھے جب تک کہ مسواک آپ استعمال نہ کر لیں. تیسرا مقام ہے تلاوت قرآن کے وقت, تلاوت قرآن کے وقت. ابن ماجہ بیہقی اور دیگر کتب کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور بعض روایتوں میں جو بعض سند سے موقوفاً روایت ہے, موقوفاً ہو یا مرفوعاً, حضرت علی نبی طالب رضی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ روایت کرتے ہیں کہ ان افواہکم, بھائی تمہارے منہ جو ہیں طرق للقرآن, یہ قرآن کے راستے ہیں. انسان کا منہ قرآن کا راستہ ہے, انسان کے زبان سے منہ سے قرآن کی تلاوت پڑھی جاتی ہے, اس لیے آپ نے بیان فرمایا فطیبوا بها, اس لیے مسواک, اس لیے مسواک کر کے اپنے منہ کو خوب پاک صاف رکھو. تو گویا کہ تلاوت قرآن کے وقت مسواک کرنے کا بھی تاکیدی حکم موجود ہے, جیسے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے پیش کی کہ ان افواہکم, کہ تمہارے منہ جو ہیں وہ قرآن کے راستے ہیں, تم اپنے راستے کو کتنا صاف کرتے ہو, دوست احباب کے راستے کو کتنا صاف کیا کرتے ہو, یہ تو کلام اللہ کا راستہ ہے, اس لیے فطیبوها بالسواک, اس لیے مسواک کر کے اپنے منہ کو خوب زیادہ صاف کیا کرو. بلکہ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آیا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگوں اپنے منہ کو خوب صاف کر کے قرآن پڑھو, چونکہ جب منہ صاف کر کے قرآن پڑھنے لگتے ہو فرشتہ اپنا منہ پڑھنے والے کے منہ پر رکھ دیا کرتا ہے. یہ تین مقامات ہیں. چوتھا مقام جہاں جس وقت مسواک کرنا ضروری ہو جایا کرتا ہے, تاکیدی حکم ہے, وہ عند الاستيقاظ, یعنی سو کر کے اٹھنے کے بعد, چونکہ سب سے زیادہ انسان کے منہ میں گندگی, منہ میں بدبو اس وقت آتی ہے جب کہ انسان سو کر کے اٹھتا ہے, خاص طور سے لمبی نیند اگر ہو. اب ایسے موقع پر منہ کو انسان صاف نہ کرے, جب تک رحیم مسواک کرے گا تب تک منہ ویسے ہی گندا ہی رہے گا, اس لیے سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی مسواک کیا جائے تاکہ منہ کی بدبو دور ہو جائے. کیوں؟ سبحان اللہ, مومن کما ملا ہے نا, مومن ہر وقت قرآن پڑھنے والا رہتا ہے, اللہ کا نام لینے والا رہتا ہے. انسان سو کر کے اٹھا ویسے ہی گندا منہ رکھا, ذکر الہی کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے, لیکن افسوس سر افسوس کتنی عجیب و غریب عجیب ہے. میں اندازہ لگاتا ہوں آج سے آپ لوگ سوچیں, شاید کہ 90% لوگ نماز فجر پڑھتے ہیں لیکن بغیر مسواک کیے بھی. کیوں؟ ابھی سونے کا پروگرام ہوتا ہے, پتہ چلے گا سونا مسواک جو ہے نیند کو ختم کر دے گی, اس لیے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھ کر, ویسے گندا ہی منہ لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, نماز پڑھ کر گئے پھر سو گئے, اور بسا اوقات نماز کے بعد کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. یہ تین تاکید ہو چھوڑا اس نے, جو انسان سو کر کے ویسے ہی وہ تو کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, اس نے تین تاکیدی حکم, بلکہ چار ہو گئے نا, کتنے؟ چار. پہلے نمبر پر
وضو کے وقت مسواک کرنے کا تاکید حکم چھوڑا، دوسرے نمبر پر نماز وقت مسواک کرنے کا تاکید حکم اس کو چھوڑا، نمبر تین قرآن پڑھنے کے وقت مسواک کرنے کا منہ صاف کرنے کا حکم دیا گیا اس کو بھی چھوڑا، چوتھے نمبر پر سونے کے بعد منہ صاف کرنا چاہیے تھا اس جگہ بھی اس نے منہ کو صاف نہ کیا مسواک کر کے، پانچواں مقام جہاں مسواک کرنا تاکید ہوتا ہے وہ ہے جب کہ منہ کا مزہ بدل جائے، یعنی منہ سے بس وغیرہ آنے لگے، مثلا کبھی کوئی چیز انسان کھا لیتا ہے، کوئی چیز استعمال کرنے میں خاص ہوتی زمانے میں، ایک سگریٹ پینے والا ایک صف میں کھڑا ہو جائے، ایک آدمی آ جائے سگریٹ پینے والا تو پوری مسجد ہے بدبودار، پوری مسجد میں بدبو آنے لگے گی، لیکن کب؟ ان مسجدوں کے اندر نہیں، اس وقت جب کہ مسجد میں کوئی سگریٹ پینے والا نہ آتا ہو، ہر انسان سگریٹ اور بیڑی سے بچتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پوری مسجد میں کوئی سگریٹ اور بیڑی والا نہیں، ایک بھی اگر اتفاق کیا آ گیا بیڑی اور سگریٹ پینے والا تو پھر ادھر دیکھا تمام نمازیوں کو احساس ہو جائے، اسی طرح سے لہسن پیاز بساؤ کا بہت ساری گدائیں کی کھانے کے بعد منہ کا مزہ بدل جاتا ہے، منہ کے اندر بدبو آنے لگتی ہے، اس سے موقع پر ہی مسواک کر کے اپنے منہ کو صاف کر لینا چاہیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ فرماتے ہیں کہ من اکل من شجرتنا ھذا، جو شخص اس درخت کا پھل کھائے، اس درخت کا یعنی لہسن یا پیاز کی طرف اشارہ کیا، فلا یقربن، وہ اس وقت تک مسجد کے اندر نہ آئے جب تک کہ اپنے منہ کے بدبو کو دور نہ کر لے، تو یہ پانچ مقامات ہیں جہاں مسواک کرنا بہت ہی تاکید حکم ہے، ایک کسی اور موقع پہ چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن ان پانچ مواقع پر مسواک کو قطعاً نہ چھوڑے۔